عقیدہ نمبر
23،
اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائے. ان میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں، تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب آسمان سے نہیں آوے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا. دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا ہے، مگر قرآن پاک کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. 14 سال گزرے ہیں، کوئی ایک حرف بھی اس میں نہیں بدل سکا. ہاں جی، حالانکہ بعد میں آنے والی چیزیں بند، وہ جب چھپ جائے تو درمیان میں کوئی تبدیلی وغیرہ آ چکی ہوتی ہے، لیکن قرآن بالکل اسی طرح ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. اللہ پاک نے ایسا پکا انتظام کیا اس کا، یہ حافظوں کے ذریعے سے. وہ میرا بیٹا ظاہر حافظ الحمدللہ چھوٹا سا تھا اس وقت جب حفظ کر رہا تھا، تو ایک دن میرے پاس آیا کہتے ابو آج ایک قرآن ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ایک آیت غلط لکھی ہوئی تھی. ہاں جی، میں نے کہا اچھا کون سا؟ تو نے کہا یہ ایسا قرآن تھا. اچھا، میں نے کہا. چند دنوں کے بعد اخبار میں وزارت مذہبی امور کی طرف سے خبر چھپی تھی کہ فلاں پبلشر کے چھپا ہوا قرآن، اس کو ضبط کر دیا گیا کیونکہ اس میں قرآنی آیت غلط لگے ہوئے تھے. لیکن دیکھیں نا، اس سے پہلے ایک بچے نے اس کو پن پوائنٹ کیا، مطلب یہ پکڑ لیا کہ یہ جو ہے نا، مطلب یہ غلط ہے. تو اصل بات یہ کہ اتنا پکا انتظام ہے اس کا کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جو قرآن اسی طرح ہے، مطلب وہ چلا آ رہا ہے، درمیان میں کوئی، ہاں البتہ صرف یہ کہ اعراب میں کوئی فرق ہو سکتا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ وہ عربوں کے اپنے اعراب ہیں اور ہمارے اپنے اعراب ہیں، لیکن پڑھتے ہم ایک جیسے ہیں. پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ بات ہے کہ وہ اس کو جیسے ہمارے نہیں ہوتا. میخا ہم کہتے ہیں میخا، اور خٹک کیا کہتے ہیں؟ میشا. وہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، سین اور درمیان میں اوپر اوپر نیچے دو نقطے. وہ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو میشا پڑھتے ہیں ہم لوگ، یا آپ لوگ جو ہے نا، مطلب اس کو میخا لکھتے ہیں، بس اتنا ہی سے بات ہوتی ہے. تو اس طرح اعراب مختلف لگے ہوتے ہیں، لیکن تلاوت ایک جیسی ہوتی ہے. تو یہ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمان دیکھا ہے، ان کو صحابی کہتے ہیں. سبحان اللہ، ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں. ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر ان کے پاس میں آپس میں کوئی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چک سمجھے، اس کو کوئی برائی نہ کرے. ان سب میں سب سے بڑھ کر چار صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے اول خلیفہ کہلائے. تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہے. ان کی بہتری کا آپ کو پتہ ہے کہ معیار کیا ہے، مطلب کس وجہ سے ان کو سب سے بہتر کہا گیا، پھر دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر. اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ماں انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ چلیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معیار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی بات معیار ہے، دو باتیں ہو گئی نا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے بعد صحابی تو سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو اس کے بعد سب سے پہلے جس پر سارے صحابہ متفق ہوئے کون تھے؟ ابوبکر. سے تو اس وجہ سے سب سے افضل وہی ہے، چونکہ ان پہ افضل گروپ صحابہ کرام وہ سب سے پہلے ان کے اوپر متفق ہو گئے. دوسرے نمبر پہ کس پہ متفق ہوئے؟ عمر رضی اللہ عنہ پر، لہٰذا اس کے بعد نمبر دو وہی ہے. تیسرے نمبر پہ عثمان رضی اللہ عنہ پہ، تو پھر تیسرے نمبر پر بھی، چوتھے نمبر پہ علی رضی اللہ عنہ، تو پھر علی رضی اللہ عنہ ہے. یعنی جس ترتیب سے صحابہ کرام جن پہ جمع ہوئے ہیں، اسی ترتیب سے ان کا نمبر بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ والی بات ہے. تمام امت میں سب سے بہتر، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہے. صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹے مجھے چچے آ جاتے ہیں، وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہے. حالانکہ دونوں علم و فضل کے پہاڑ تھے. اچھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بیبیاں سب تعظیم کے لائق ہیں. وہ اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ہے, اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا. یہ اصل میں تین ہیں گروپ جن کے ذریعے سے ہدایت ہم تک پہنچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک. اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہمیں تین واسطوں سے ملی, یہ عام صحابہ کرام, اہل بیت اور ازواج مطہرات. ان تین کے ذریعے, اس کے ہر ایک اپنے اپنے سگنیفیکنس ہے. عام صحابہ ہر وقت کے سفر حضر کے ساتھی تھے, لہٰذا جیسے عمر, جیسے بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں وہی تھے, تو غار ثور میں جو ہوا اس کی گواہی کون دے گا؟ بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیں گے نا, مظاہر اس وقت تو کوئی اور تھا ہی نہیں. اچھا, گھروں میں گھر والے تھے, یعنی حسنین کریمین, علی رضی اللہ عنہ, فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ, یہ گھروں میں تھے. اور ازواج مطہرات ان کا اپنی حیثیت ہے, کیونکہ بعض باتیں ایسی ہیں جو نہ مطلب کسی صحابی کو پتہ ہے نہ کسی اور گھر والوں کو پتہ چلا, وہ صرف بیویوں کو ہی معلوم ہو سکتی تھی. جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ تو ان کو کسی, ان کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہی نہیں ہو سکتے تھے. تو اس, وہ جو علم ہے وہ صرف ازواج مطہرات کے پاس تھا, وہ اگر نہ بتاتے ہی باقی مسلمانوں کو وہ علم گم ہو جاتا. بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ ان کے پاس آدھا علم ہے, آدھا علم ان کے پاس تھا. تو اب یہی جب سمجھ میں آ گئی بات, تو ان کے تینوں کے اپنے اپنے بن جاتے وہ. بس پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے تینوں سے لیا ان نے پورا دین لیا, اور جنہوں نے ان میں سے کسی سے لیا کسی سے نہیں لیا تو انہوں نے ناقص دین لیا, کچھ سے معروم ہو گئے, اور جن نے کسی ایک کی مخالفت کی ان کو کچھ بھی نہیں ملا. یہ ایک شیعہ بچی نے مجھ سے ٹیلی فون پہ سوال کیا تھا, شاہ صاحب آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں, میرے بھی ایک سوال کا جواب دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ شیعہ اور سنی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ میں سمجھا کہ ماشاءاللہ بچی سمجھدار ہے اور سمجھنا چاہتی. میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت تین راستوں سے پہنچے ہم تک, عام صحابہ کرام, اہل بیت اور امہات المومنین. جن نے تینوں سے لیا ان نے پورا دین لیا, جن نے تینوں میں سے کسی سے لیا کسی سے نہیں لیا ان نے ناقص دین لیا, اور جنہوں نے کسی ایک کی مخالفت کی ان کو کچھ بھی نہیں ملا. کہتے میں سمجھ گئی, بس آپ مجھے وظیفہ دے دیں. فوراً پتہ چل گیا بس میں سمجھ گئی, مجھے آپ وظیفہ دیں. مقصد میرے یہ کہ بات تو بالکل یہی ہے, بات تو یہی ہے. تو اصل بات یہ کہ اہل سنت والجماعت کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ تینوں کے اقراری ہیں, لہذا تینوں سے وہ فیض لیتے ہیں. اس پر الحمدللہ میں نے پھر کسی وقت سناؤں گا آپ کو, صحابہ کرام کے لیے بھی ایک کلام ہے, امہات المومنین کے لیے بھی ہے, اور جناب اہل بیت کے لیے بھی ہے. ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے, اللہ اور رسول کے کسی بات میں شک کرنا ہے, اس کو جھٹلانا ہے, اس میں عیب نکالنا ہے, یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا, ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے. بہت خطرناک بات ہے, کہیں پر بھی شریعت کی کسی بات کا مذاق نہ اڑایا جائے, معاملہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. یہ بعض لوگ داڑھی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, بعض لوگ یہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ والی جو بات ہوتی ہے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ہاں جی, بعض لوگ مطلب یہ کہ کسی کی نماز کے ساتھ مذاق کرتے, یہ سارے معاملے خطرناک ہیں, سارے معاملے خطرناک, کیونکہ دین کی کوئی بھی چیز ہے اس کے ساتھ مذاق کرنا شریعت کے ساتھ مذاق کرنا ہے, اور شریعت کے ساتھ مذاق کفر ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب خطرناک بات ہے جو آج کل نقصان پہنچا رہی ہے بہت زیادہ. قرآن و حدیث کے کلے کلے مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پینچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو مانے گڑنا بدی نہیں, یہ بات ہے. ٹائم کیا ہے جی؟ 5:20 ہوئے, ابھی کتنے ٹائم باقی ہے؟ ہاں, 4-7 منٹ بس, ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اچھا, میرے پاس آج گھڑی نہیں ہے, اس وجہ سے میں پوچھتا ہوں, بس پورا ہو جائے پھر بتا دینا. گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جب تک اس کو, اچھا گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. کسی بھی گناہ کو انسان حلال نہ سمجھے، گناہ سمجھ کے کرے تو گناہ گار ہے، اور اگر گناہ نہ سمجھ کے کرے حلال سمجھے تو پھر کفر کا اندیشہ ہے. ہاں جی، گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جب تک اسے برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے. یہ جو فرماتے ہیں نا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. یعنی اگر اتنی امید ہو جائے کہ انسان نڈر ہو جائے اور ہر بات کرنے لگے، یہ بھی کفر تک لے جا سکتا ہے. اور اتنے ملے نا امید ہو جائے کہ انسان وہ بھی نہ کر سکے جو کرنا چاہیے، تو یہ بھی کفر تک لے جا سکتا ہے. لہذا نہ مایوسی کی طرف جانا چاہیے اور نہ جو ہے نا مطلب ہے کہ نڈر ہونے کی طرف. کسی سے عیب کی باتیں پوچھنا، غیب کی سوری کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے. غیب کی باتیں پوچھنا، یہ باتیں یہ نجومی وغیرہ سے جو لوگ پوچھتے ہیں نا، تو بہت خطرناک بات ہے. اور یہ تو آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، باقاعدہ لوگ ذائچے بنواتے ہیں. اور اس میں یہ بڑے یہ ایلیٹ کلاس زیادہ مبتلا ہے. ایلیٹ کلاس مطلب وہ جو ہے نا باقاعدہ یہ اس کے لیے ذائچے منواتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کنٹیکٹس کرتے ہیں. اور عورتوں میں تو یہ آج کل فیشن ہے کہ پہلے جب کبھی جمع ہوتی تھی تو پوچھتے تھے موسم کیا ہے، موسم کیا ہے، اس قسم سے بات شروع ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں آپ کا اسٹار کون سا ہے. بالکل اسی سے بات چلتی ہے آگے. یہ سب ہمارے اوپر دوسروں کا اثر ہے. ہمیں ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کا جھنڈا ہے نا، پاکستان کا جھنڈا، اس پر ایک نجومی نے اعتراض کیا، اور اس سے یہ کہا کہ یہ اس کا جو جھنڈا، یہ جھنڈا منحوس ہے کیونکہ اس پہ جو چاند بنا ہوا ہے یہ سٹنگ مون ہے، یعنی غروب ہونے والا، لہذا اس کو تبدیل کیا جائے. پرویز مشرف کے پاس باقاعدہ اپلیکیشن پہنچی. پرویز مشرف نے اچھا کیا کہ وزارت مذہبی امور کو بھیج دیا کہ اس پر تبصرہ کریں، کیا آپ لوگ کی اس پہ آبزرویشن ہے. خدا کی شان اس کا جو سیکرٹری تھے اس نے مجھے مارک کر دیا کہ آپ اس کا جواب دیں. اچھا، میں نے کہا کہ اگر میں سیدھا سیدھے بات کر لوں تو کہیں یہ کافر نہ ہو جائے، مطلب ظاہر کہ میں اگر قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں تو پھر تو اگر یہ انکار کرے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا دور سے پکڑنے کی بات ہے. تو سب سے پہلے میں نے ٹیکنیکل بات کی. میں نے کہا یہ تو سٹنگ مون ہے، صرف سٹنگ مون نہیں ہے، رائزنگ مون بھی ایسے ہی ہوتا ہے، صرف ڈائریکشن کا فرق ہوتا ہے کہ یہ مشرق میں نظر آتے دوسرا مغرب میں نظر آتا ہے، باقی تصویر میں تو ایک جیسا نظر آئے گا. ہاں جی، دوسری بات میں نے عرض کی کہ علامہ اقبال جو ہمارے شاعر مشرق ہے، اس نے کہا ہے ستارہ کیا تجھے تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود ہی گردش افلاک میں خوار و زبون. تو میں نے کہا علامہ اقبال تو اس کے قائل نہیں ہے، یہ نجومیوں کی باتوں کی ماننے کے، لہٰذا ہم نجومیوں کی بات کیوں مانیں. دو باتیں ہو گئی نا ذرا. تیسری بات پھر میں نے حدیث شریف کی، اور بھی میں نے عرض کیا کہ حدیث شریف ہے کہ جو ان باتوں پہ یقین کرے گا اس کی 40 دن کی مقبول نمازیں ضائع ہو جائیں گی. ہاں جی، لہٰذا نجومیوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. وہاں جب سیکرٹری کے پاس پہنچ گیا کہ تو بس یہ صحیح جواب ہے، بس یہی بھیج دو. الحمدللہ پاکستان کا جھنڈا بچ گیا، ورنہ پتہ نہیں کہ کیا بات ہوتی. پرویز مشرف بھی تو عجیب آدمی تھے، وہ تو کچھ بھی کر سکتے تھے. ہاں جی، تو لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا جھنڈا بچ گیا. کیا کہیں جی، آج کل بڑے 30 مرخان بنے ہوئے لوگ. تو غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. البتہ نبیوں کو وحی کے ذریعے سے اور ولیوں کو کشف و الہام کے ذریعے سے اور عام لوگوں کو بعض نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو سکتی ہیں. کشف اگرچہ معلوم ہے لیکن ظنی ہے، یعنی پکی بات نہیں ہے. اگر قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرا نہیں ہو تو اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل قطعی بات تو قرآن و حدیث کی بات ہے، وہی. ہاں جی، اگر اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہو تو پھر کشف کی وہی حیثیت نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ اس طرح الہام ہے، وہ بھی دیکھوں گے کہ آیا صحیح، مطلب قرآن و حدیث اس کو مانتے یا نہیں مانتے. کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے. ہاں یوں کہہ سکتے کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول نے لعنت کی ان کے کافر ہونے کی خبر دیو، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں ہے. جیسے جھوٹی نبی کے بارے میں ہے تو ظاہر ہے پھر تو ان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے. ہاں جی، جب آدمی مر جاتا ہے اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں بھی ہو، اس کے پاس دو فرشتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. اگر مردہ ایماندار ہوگا تو ٹیک ٹیک جواب دے گا، پھر اس کے لیے سب کی طرح چین ہے. جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹنڈی ٹنڈیاں ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور مزے میں پڑ کر سو رہتا ہے. اور مردہ نعوذ باللہ من ذالک ایماندار نہ ہو تو سب باتوں میں یہ کہتا ہے کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں. اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردوں کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتے. جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیتے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھے رہتے. ہماری ایک کزن تھی، بڑی نیک خاتون تھی، غریب تھی، لیکن اس کے گھر کی ہر چیز لوگوں کے سامنے ہوتی تھی، مطلب یہ بہت سخی تھی. اور ایک بات ان کی زبان پہ ہر وقت رہتی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، یہ بات کرتی تھی. تو ہمارے گھر کی خواتین ان سے کہتے ہیں کون سی تو بات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سے تو راضی ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو روکا، میں نے کہا وہ صحیح کہہ رہی ہے، تم کہتے ہو ہونا چاہیے اور وہ راضی ہے، فرق ہونا چاہیے میں اور ہے میں، تو وہ راضی ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، صحیح ہے. خیر اس نے ایک دن مجھے پیغام بھیجا کہ آپ مجھے وظیفہ دیں. اس نے بہت سارے وظیفے پکڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کن کن لوگوں سے لیے ہوئے تھے. تو میں نے کہا میں تمہیں وظیفہ نہیں دیتا. اس نے کہا سب کو دے رہے ہیں تو مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا میری مرضی، جس کو دوں جس کو نہ دوں. خیر انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیوں کہ جواب کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی طریقہ؟ میں نے کہا طریقہ ہے کہ سارے وظیفے چھوڑنے پڑیں گے، پھر اس کے بعد میں وظیفہ دوں گا، میں دوسروں کے وظیفوں کے ساتھ اپنے وظیفے نہیں جمع کرتا. ہاں جی، اصل میں بہت زیادہ تھے، تو میں نے کہا اگر میں بھی دوں گا تو پھر تو ظاہر مجموعۃ الوظائف ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے میں نہیں دے رہا تھا. خیر ایک دن عورتیں بیعت ہو رہی تھی خاندان کی، تو ان کے ساتھ وہ بھی بیعت ہو گئی. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کون کون ہے، پردے میں تھی. تو بعد میں اس نے پیغام بھیجا کہ میں تو بیعت ہو گئی ہوں. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے. اس نے کہا اب تو مجھے وظیفہ دے گی؟ میں نے کہا اب تو میری بات مانو گی نا. اچھا خیر اس نے کہا بتایا، تو میں نے کہا پھر سارے وظیفے لکھ کے بھیجو کہ تمہارے کون سے وظیفے ہیں پہلے سے. اس نے لکھ کے دے، میں نے اس میں کچھ کم کر لیے، کچھ درمیان میں اپنے کر لیے ایڈجسٹ کر کے میں نے ان کو بھیج دیا. وہ پھر ماشاء اللہ عمر بھر وہ وظیفے کرتی رہی، پھر فوت ہو گئی. جب فوت ہو گئی تو اس کی بہن نے اس کو خواب میں دیکھا. خواب میں ان کے نظر آ کے تھے کہ اے بہن، کیا واقعی سچ مچ وہ دو فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں؟ خواب ہے نا، تو خواب میں تو ہر چیز ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا ہاں ہاں میرے پاس بھی آئے تھے، مجھے بٹھا لیا تھا، پھر کہا چلو تجھ سے نہیں پوچھتے، سو جاؤ. میں نے کہا یہ وہ اس بات کی برکت تھی. وہ کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی. میں نے کہا یہ اس بات کی برکت تھی کہ اس کو سوال و جواب سے معاف کر دیا گیا. ایسا ہوتا ہے، بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بس اٹھا دیتے ہیں، یہ امتحان اٹھا دیتے ہیں، اور وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ آرام سے بس پڑے سو رہے تھے. یہ مفتی ضرور خان صاحب کا بھی ایسا ہی ہوا تھا نا، کہ مطلب اس کا تقریباً ایک ہفتہ پہلے جو اس نے خواب سنایا تھا، تو اس میں اس نے یہی کہا تھا نا کہ وہ ہاں بالکل آئے تھے، تو ان نے بس اس نے کاغذ ان سے لے لیا اور کہتے صاحب جواب خود ہی دے، کہتے جواب. تو ایسے ہوتے بعض لوگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسے ہوتا ہے. تو اگر ہے تو بس ٹھیک ہے جی، ہم کیوں ان کے اوپر شک کریں؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. لیاقت علی خان مرحوم جب شہید ہوئے تو مسلم لیگ کہتے اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو کانگریس کہتے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ مفت میں ان کو شہید کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں کیا، شہادت شہید تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت مان لی تو تم کون ہو اس پر اعتراض کرنے والے؟ کوئی بھی شہید ہو سکتے. تو ظاہر مطلب ہے کہ یہی والی بات ہے کہ ہم خواہ مخواہ کیوں کسی کے اوپر وہ کریں, بس اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی فضیلت عطا فرمائے اس کی قسمت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے.